رومیوں کے نام پولس رسول کا خط، رومیوں باب ایک۔ پولس جو عیسو مسیح کا خادم ہے، اس کی طرف سے سلام۔ خدا نے مجھے رسول ہونے کے لیے منتخب کیا ہے، اور خاص طور سے خدا کی خوشخبری سبھی لوگوں کو سنانے کے لیے مجھے مقرر کیا گیا۔ خدا نے بہت پہلے وعدہ کیا تھا کہ اپنے لوگوں کو یہ خوشخبری دے گا۔ یہ وعدہ کرنے کے لیے خدا نے اپنے نبیوں کا استعمال کیا۔ یہ وعدہ مقدس صحیفوں میں لکھا ہوا ہے۔ یہ خوشخبری خدا کا بیٹا ہمارے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ہے۔ وہ ایک شخص کی شکل میں داؤد کے خاندان سے پیدا ہوا ہے، لیکن پاکیزگی کی روح کے ذریعے سے موت سے جی اٹھ کر عظیم قدرت کے ساتھ یسوع کو خدا کا بیٹا ظاہر کیا گیا۔ مسیح کی معرفت، خدا نے مجھے رسول کا مخصوص کام دیا ہے۔ خدا نے مجھے یہ کام سارے قوموں کے لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لیے دیا، تاکہ لوگ خدا پر ایمان رکھیں اور اس کی اطاعت کریں۔ میں اس کام کو مسیح کے لیے کرتا ہوں، اور تم روم کے لوگوں کو بھی عیسو مسیح کا ہونے کے لیے بلایا گیا ہے۔ ان سب کے نام جو روما میں رہتے ہیں، میں یہ خط لکھ رہا ہوں، جو خدا تم سے محبت کرتا ہے اور اس کے مقدس لوگ ہونے کے لیے بلایا گیا ہے، ہمارے باپ خدا اور خداوند یسوع مسیح کی طرف سے تم کو فضل اور سکون حاصل ہوتا رہے۔ سب سے پہلے میں یسوع مسیح کے وسیلے سے تم سب کے لیے اپنے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، کیونکہ تمہارے ایمان کی شہرت تمام دنیا میں ہو رہی ہے۔ وہ خدا جس کے بیٹے کی خوشخبری سنانے کی خدمت میں اپنے دل و جان سے کرتا ہوں، میرا گواہ ہے کہ میں تمہیں ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد کرتا رہوں۔ میں اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یہ درخواست کرتا ہوں کہ خدا کی مرضی سے تمہارے پاس آنے میں کسی طرح کی کامیابی ہو۔ میں تمہاری ملاقات کا مشتاق ہوں، تاکہ میں تم سے مل کر کچھ روحانی نعمت دینا چاہتا ہوں، جس سے تم مضبوط ہو جاؤ گی۔ میرا مطلب ہے کہ میں بھی تمہارے درمیان آپس میں تمہارے ایک دوسرے کے ایمان کے ساتھ بندھا رہا ہوں۔ تمہارا یقین مجھے مدد کرے گا، اور میرا یقین تمہاری مدد کرے گا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، میں چاہتا ہوں کہ تم کو آگاہ کروں کہ میں نے بار بار تمہارے پاس آنے کا ارادہ کیا، تاکہ جیسا پھل میں نے غیر یہودیوں میں حاصل کیا ہے، ویسا ہی تم سے بھی حاصل کر سکوں، مگر اب تک رکا رہا۔ مجھ پر یونانیوں اور غیر یونانیوں، داناؤں اور بیوقوفوں کا قرض ہے، اس لیے مجھے تم لوگوں کو بھی جو کہ روم میں ہو خوشخبری سنانے کا بے حد شوق ہے۔ میں خوشخبری سے شرمندہ نہیں ہوں، کیونکہ وہ خدا کی ایک قوت ہے، جس سے خدا ایمان رکھنے والے ہر ایک کو نجات دیتا ہے، پہلے یہودیوں اور غیر یہودیوں کے لیے بھی، کیونکہ خوشخبری میں یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ خدا انسان کو اپنے تئیں کیسے راستباز بناتا ہے۔ یہ آغاز سے انجام تک یقین پر مبنی ہے، جیسا کہ لکھا ہے کہ
جو شخص ایمان سے خدا کے ساتھ راستباز ہے، ہمیشہ جیتا رہے گا۔
خدا کا غضب آسمان سے لوگوں کے برے کاموں اور بدکاریوں کے خلاف نازل ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے پاس سچائی ہے، لیکن اپنی بدکاری کی زندگی سے سچائی کو چھپائے رکھتے ہیں۔ اس لیے ایسا ہو رہا ہے کیونکہ خدا کے بارے میں وہ ہر طرح کی جانکاری رکھتے ہیں۔ حقیقت میں خدا نے اس کو واضح کر دیا ہے۔ اس کی اندیکھی صفتیں، یعنی اس کی ازلی قدرت اور اس کی الواحیت، دنیا کی پیدائش کے وقت سے بنائی ہوئی چیزوں سے معلوم ہو کر صاف نظر آتی ہے۔ اس لیے لوگوں کے پاس کوئی بہانہ نہیں رہا، اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا ہے، لیکن اس کی خدائی کے لائق تمجید اور شکر گزاری نہ کی، بلکہ وہ ایسے خیالات میں باطل ہو گئے اور ان کے بے وقوف دلوں پر اندھیرا چھا گیا۔ اگرچہ وہ عقل مند ہونے کا دعویٰ کر کے بے وقوف بن گئے اور غیر فانی خدا کے جلال کو فانی انسانوں، پرندوں، چوپائیوں اور رینگنے والے جانوروں سے ملتی جلتی صورتوں میں انہوں نے بدل ڈالا، اس لیے خدا نے ان کے دلوں کو ناپاک کاموں، بری خواہشوں کے حوالے کر دیا، اس لیے کہ وہ گناہوں میں پڑ کر ایک دوسرے کے جسم کی بے عزتی کرنے لگے۔ انہوں نے ان کے جھوٹ کے ساتھ خدا کی سچائی کو تبدیل کر ڈالا اور مخلوقات کی زیادہ پرستش اور عبادت کے بنسبت اس خالق کے جو ابد تک محمود ہے، آمین۔ اس لیے خدا نے ان کو گندی شہوتوں کے حوالے کر دیا، یہاں تک کہ ان کی عورتوں نے جنسی فعل کو خلاف فطرت فعل سے بدل ڈالا۔ اس طرح مردوں نے عورتوں کے ساتھ فطری جنسی کام چھوڑ دیا اور آپس میں جنسی خواہشات میں مست ہو گئے، اور انہیں اپنی گمراہی کا پھل بھی مناسب ملنے لگا، چونکہ انہوں نے خدا کو پہچاننا پسند نہ کیا، اس لیے خدا نے بھی ان کو چھوڑ دیا اور ان لوگوں کو نالائق حرکتیں کرنے کی چھوٹ دے دی، اور وہ ایسی بری حرکتیں کرنے لگے جو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ بس وہ ہر طرح ناراستی، بدی، لالچ اور بدخواہی سے بھر گئے، اور حسد، خونریزی، جھگڑے، مکاری اور دوسروں کے بارے میں غلط سوچنا اور دوسروں کے خلاف بری باتیں کرتے رہنے میں مشغول ہو گئے۔ من گھڑت کہانیاں دوسروں کے خلاف گڑھتے رہتے ہیں۔ وہ تہمت لگانے والے، خدا سے نفرت کرنے والے، گستاخی کرنے والے، مغرور، شیخی باز، بدیوں کے بانی اور ماں باپ کے نافرمان ہیں۔ وہ بے وقوف، اپنے وعدے توڑنے والے، محبت سے خالی اور بے رحم ہیں، حالانکہ وہ راست باز خدا کے حکم کو جانتے ہیں، جس کے مطابق ایسا کرنے سے موت کی سزا کے لائق ہوں گے، باوجود اس کے ایسے کام کرتے ہیں، بلکہ ویسا ہی کرنے والوں سے اتفاق کرتے ہیں۔ رومیوں باب 2۔ پس میرے دوست، انصاف کرنے والے چاہیے، کوئی بھی ہو، تیرے پاس کوئی عذر نہیں، کیونکہ تو دوسرے کو مجرم ٹھہراتا ہے، تو حقیقت میں خود اپنے جرم کی عدالت کرے گا، کیونکہ تو دوسروں کی عدالت کرے گا، تو خود وہی کرتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں، خدا انہیں انصاف حق کے مطابق دے گا، لیکن اے میرے دوست، کیا تو سوچتا ہے کہ تو جن کاموں کے لیے دوسروں کو قصوروار ٹھہراتا ہے، اپنے آپ ویسا ہی کام کرتا ہے؟ کیا تو سوچتا ہے کہ تو اپنے عمل سے خدا کے انصاف سے بچ جائے گا؟ کیا تو اس کی مہربانی، تحمل اور صبر کی دولت کو ناچیز سمجھتا ہے؟ کیا تو نہیں سمجھتا کہ خدا کی مہربانی تجھ کو توبہ کی طرف مائل کرتی ہے؟ بلکہ تو اپنی سختی اور توبہ نہ کرنے والے دل کے مطابق اس قہر کے دن کے لیے اپنے واسطے خدا کا غضب پیدا کر رہا ہے۔ جس دن خدا کی سچی عدالت ظاہر ہوگی، خدا ہر کسی کو اس کے کاموں کے موافق بدلہ دے گا۔ جو لگاتار اچھے کام کرتے ہوئے جلال اور عزت اور بقا کے طالب ہوتے ہیں، انہیں وہ بدلے میں ابدی زندگی دے گا۔ لیکن جو اپنی خود غرضی سے سچائی کے منکر ہو کر بدی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، انہیں بدلے میں خدا کا غضب اور قہر ملے گا۔ لیکن مصیبت اور تنگی ہر ایک برے کام کرنے والے پر آئے گی، پہلے یہودی پر اور پھر غیر یہودی پر۔ اور جو کوئی اچھا کام کرتا ہے، اسے جلال، عزت اور سلامتی ملے گی، پہلے یہودی کو اور پھر غیر یہودی کو، کیونکہ خدا جانب دار نہیں ہے۔ جنہوں نے بغیر شریعت پائے گناہ کیا، لیکن بغیر شریعت ہلاک بھی ہوں گے، اور جنہوں نے شریعت کے ماتحت ہو کر گناہ کیا، ان کا فیصلہ شریعت کے موافق ہوگا، کیونکہ شریعت کو صرف سننے والے راست باز نہیں ٹھہرائے جا سکتے، بلکہ شریعت پر عمل کرنے والے راست باز ٹھہرائے جائیں گے۔ اس لیے کہ جب غیر یہودی، جن کے پاس شریعت نہیں ہے بلکہ اعمال سے ہی شریعت کی باتوں پر چلتے ہیں، تب چاہے ان کے پاس شریعت نہ رہے تو بھی وہ اپنی شریعت آپ ہیں۔ چنانچہ وہ شریعت کی جو باتیں اپنے دلوں پر لکھی ہوئی دکھاتے ہیں، ان کا ضمیر بھی ان باتوں کی گواہی دیتا ہے، اور ان کے خیالات یا تو ان پر الزام لگاتے ہیں یا ان کا دفاع کرتے ہیں۔ یہ تمام باتیں اس دن ہوں گی جب خدا انصاف کی پوشیدہ باتوں کی عدالت کرے گا۔ جس خوشخبری کو میں نے لوگوں سے کہا، اس کے تحت عیسو مسیح کی معرفت خدا لوگوں کا انصاف کرے گا۔ لیکن اگر تو اپنے آپ کو یہودی کہتا ہے تو شریعت پر ایمان رکھتا ہے، اور اپنے خدا کا تجھے فخر ہے، اور تو اس کی مرضی جانتا ہے، شریعت تجھے جو سکھاتی ہے اس کے مطابق تو اہم چیزیں چن سکتا ہے، اور یہ مانتا ہے کہ تو اندھوں کا رہنما ہے، اور جو اندھیرے میں بھٹک رہے ہیں ان کے لیے تو روشنی ہے۔ تو سمجھتا ہے کہ تو بے وقوف کو تربیت دینے والا ہے، اور جن کو ابھی تعلیم کی ضرورت ہے ان کا تو استاد ہے، اور علم اور حق جو نمونہ شریعت میں ہے وہ تیرے پاس ہے۔ بس تو جو اوروں کو سکھاتا ہے، اپنے آپ کو کیوں نہیں سکھاتا کہ چوری نہ کرنا، لیکن خود کیوں چوری کرتا ہے؟ تو جو دوسروں سے کہتا ہے کسی سے زنا نہ کرنا چاہیے، پھر خود کیوں زنا کرتا ہے؟ تو جو بتوں سے نفرت کرتا ہے، عبادت گاہوں کی دولت خود کیوں لوٹتا ہے؟ تو جو شریعت کے بارے میں شیخی بگھارتا ہے، پھر بھی شریعت کے خلاف ورزی سے خدا کی بےعزتی کرتا ہے۔ چنانچہ تحریر کہتی ہے،
تمہارے ہی سبب سے غیر یہودیوں میں خدا کے نام کی بےعزتی ہوتی ہے۔
اگر تم شریعت پر عمل کرتے ہو تو ختنہ سے فائدہ ہے، لیکن اگر تم شریعت کو توڑتے ہو، تمہارا ختنہ کرنا نہ کرنے کے برابر ہے۔ اگر کسی کا ختنہ نہیں ہوا ہے، وہ شریعت کے حکم پر عمل کرے، تو کیا اس کی نامختونی ختنہ کے برابر نہ کی جائے گی؟ ایک شخص جس کا ختنہ نہیں ہوا ہے لیکن شریعت پر چلتا ہے، تو وہ تجھے شریعت کی نافرمانی کرنے کا قصوروار ٹھہرائے گا۔ تمہارے پاس لکھی ہوئی شریعت ہے اور ختنہ شدہ بھی، لیکن تم شریعت کو توڑتے ہو۔ جو بظاہر یہودی ہے وہ سچا یہودی نہیں ہے، جو بظاہر ختنہ ہے وہ حقیقت میں ختنہ نہیں ہے۔ سچا یہودی وہی ہے جو باطن سے یہودی ہے، ختنہ صحیح وہی ہے جو دل سے کی گئی ہو، یہ روح سے کیا جاتا ہے، لکھی ہوئی شریعت سے نہیں۔ اور جو شخص دل سے ختنہ شدہ ہے ان کی تعریف لوگوں سے نہیں، خدا کی طرف سے ہوتی ہے۔ رومیوں باب 3۔ پس یہودی ہونے کا کیا خاص فائدہ اور ختنے کا کیا خاص فائدہ؟ ہر طرح سے یہ ایک عظیم فائدہ ہے۔ پہلے خدا کی تعلیم کو ان کے سپرد کیا گیا، اگر ان میں سے بعض نافرمان ہو بھی گئے تو کیا ہے؟ کیا ان کی بے وفائی خدا کی وفاداری کو باطل کر سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر ہر کوئی جھوٹا بھی ہے تو بھی خدا ہمیشہ سچا ٹھہرے گا، جیسا کہ تحریریں کہتی ہیں کہ
تم اپنے کلام میں راست باز ٹھہرو گے اور جب تیرا انصاف ہو تو تو جیتے گا۔
اگر ہماری ناانصافی خدا کی انصاف کی خوبی کو ظاہر کرنے میں مدد دیتی ہے تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب خدا ہمیں سزا دیتا ہے تو غلط کرتا ہے؟ یہ میری سوچ ہے، شاید کہ دوسرے لوگوں کی بھی یہی سوچ ہو۔ ہرگز نہیں، ورنہ خدا کیوں کر دنیا کا انصاف کرے گا؟ شاید کوئی یہ کہے کہ اگر میرے جھوٹ کی وجہ سے خدا کی سچائی اس کے جلال کے واسطے اور زیادہ ظاہر ہوتی ہے تو پھر مجھے گنہگار کیوں قرار دیا جاتا ہے؟ تب پھر ہم کیوں نہ کہیں آؤ برے کام کریں تاکہ بھلائی پیدا ہو، جیسا کہ ہمارے بارے میں کچھ لوگ ہم پر غلط تہمت لگاتے ہیں کہ ہم ایسا کہتے ہیں وہ لوگ سزا پائیں گے جس کے وہ مستحق ہیں۔ بس کیا ہوا، کیا ہم یہودی غیر یہودیوں سے اچھے ہیں؟ نہیں، کیونکہ ہم یہودیوں اور غیر یہودیوں دونوں پر پیشتر ہی یہ الزام لگا چکے ہیں کہ وہ تمام گناہ کے تحت ہیں، جیسا کہ صحیفہ کہتا ہے،
کوئی بھی راست باز نہیں ایک بھی نہیں، کوئی سمجھدار نہیں ایک بھی نہیں، کوئی ایسا نہیں جو خدا کا طالب بنے، سب گمراہ ہیں سب نکمے بن گئے، کوئی بھلا کرنے والا نہیں ایک بھی نہیں، ان کے منہ کھلی قبر کی طرح ہیں، وہ اپنی زبان سے فریب کرتے ہیں، ان کے ہونٹوں پر سانپ کا زہر رہتا ہے، ان کا منہ لعنتوں اور کرواہٹ سے بھرا ہے، قتل کرنے کو وہ ہر دم تیز رہتے ہیں، وہ جہاں جاتے ہیں تباہی اور بدحالی لاتے ہیں، ان کو سلامتی کی راہ کا پتہ نہیں، ان کی آنکھوں میں خدا کا خوف نظر نہیں آتا۔
اب ہم یہ جانتے ہیں کہ شریعت میں جو کہا گیا ہے ان سے کہا گیا ہے جو شریعت کے پابند ہیں، تاکہ ہر منہ کو بند کیا جا سکے اور ساری دنیا خدا کے انصاف میں آ سکے، کیونکہ شریعت پر عمل کرنے سے کوئی بھی شخص خدا کے سامنے راست باز نہیں ٹھہرے گا، کیونکہ شریعت کے وسیلے سے ہی تو گناہ کی پہچان ہوگی۔ لیکن خدا کا طریقہ کار ہے کہ شریعت کے بغیر انسان کو راست باز بناتا ہے، اور خدا نے اب ہم کو وہ راہ دکھائی ہے۔ اس راہ کے بارے میں شریعت اور نبیوں نے گواہی دی ہے، خدا یسوع مسیح میں لوگوں کو ان کے ایمان کے تحت راست باز بناتا ہے، یہ ان کے لیے جو بغیر کسی فرق کے یقین رکھتے ہیں، کیونکہ سب نے گناہ کیا ہے اور سبھی خدا کے جلال کو نہیں پا سکتے۔ خدا لوگوں کو راست باز بناتا ہے اپنی مہربانی سے یہ مفت آزادانہ تحفہ ہے۔ عیسو مسیح کے وسیلے سے گناہوں سے چھٹکارا دلا کر خدا لوگوں کو راست باز بناتا ہے۔ خدا نے عیسو کو دنیا میں اس طریقے سے دیا تاکہ ان کے ایمان کی وجہ سے گناہوں سے چھٹکارا دلائے۔ اس نے یہ کام عیسو کے خون سے کیا۔ خدا نے یہ بتانے کے لیے کیا کہ وہ اپنے تمام اعمال میں راست باز ہے۔ ماضی میں وہ راست باز تھا جب اس نے لوگوں کو ان کے گناہوں کے لیے بغیر سزا اس کے صبر کی وجہ سے چھوڑ دیا، بلکہ اس وقت اس کی راست بازی ظاہر ہو تاکہ وہ خود بھی عادل رہے اور جو یسوع پر ایمان لائے اس کو بھی راست باز بنائے۔ اس طرح انسانی فخر کہاں رہا؟ وہ ختم ہو گیا، کیونکہ کون سی شریعت سے؟ کیا اعمال کی شریعت سے؟ نہیں، یہ ایمان کی شریعت سے، کیونکہ یہ یقین ہے کہ جس سے آدمی راست باز ہوتا ہے اور شریعت کے اعمال کو نہیں مانتا، یا کیا خدا صرف یہودیوں کا خدا نہیں ہے؟ کیا وہ غیر یہودیوں کا بھی خدا نہیں ہے؟ ہاں، وہ غیر یہودیوں کا بھی ہے، چونکہ خدا ایک ہے۔ وہ یہودیوں کو ان کے ایمان کی وجہ سے راست باز بنائے گا، غیر یہودیوں کو بھی ان کے ایمان ہی کے وسیلے سے راست باز بنائے گا۔ لیکن کیا ہم شریعت کو ایمان پر عمل کرنے سے باطل کرتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ ایمان ہمیں ایسا بناتا ہے جس طرح سے شریعت چاہتی ہے کہ سچ مچ میں ایسا ہو۔ رومیو باب 4۔ تو پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہمارے اجداد ابراہیم کے ایمان کے بارے میں کہ وہ کیا سیکھا ہے؟ اگر ابراہیم کو اس کے اعمال کے تحت راست باز ٹھہرایا جاتا ہے تو اس کے فخر کرنے کی بات تھی، لیکن خدا کے آگے وہ فخر نہیں کر سکتا۔ صحیفہ کیا کہتا ہے؟
ابراہیم نے خدا پر ایمان لایا اور خدا نے اس کے ایمان کو قبول کیا اور خدا نے اسے راست باز بنایا۔
کام کرنے والے کو مزدوری دینا تحفہ نہیں ہے، لیکن وہ تو اس کی کمائی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کام کرنے کے بجائے اس خدا پر ایمان لاتا ہے جو گنہگار کو راست باز بنا دیتا ہے، تو اس کا ایمان اس کی راست بازی کا سبب بن گیا۔ ایسے ہی داؤد بھی اسے مبارک کہتا ہے جسے اعمال کے بغیر ہی خدا راست باز ٹھہراتا ہے۔
مبارک ہیں وہ جن کی بدکاریاں معاف ہوئی اور جن کے گناہ ڈھانکے گئے۔ مبارک ہے وہ شخص جس کے گناہوں کا خداوند حساب نہ کرے گا۔
بس کیا یہ مبارک بادی صرف انہی کے لیے ہے جو مختون ہیں، یا ان کے لیے بھی جو غیر مختون ہیں؟ ہاں، یہ ان پر بھی لاگو ہوتا ہے جو غیر مختون ہیں۔ ہم نے کہا ابراہیم کا ایمان ہی اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ تو ایسا کب ہوا؟ جب اس کا ختنہ ہو چکا تھا، یا جب وہ نامختون تھا؟ نہیں، ختنہ ہونے کے بعد نہیں، بلکہ جب وہ نامختون تھا اور اس نے ختنہ کا نشان پایا۔ اس کے ایمان کی وجہ سے اس کی راست بازی پر مہر لگا دی گئی، جبکہ اس نے دکھایا کہ وہ ابھی تک نامختون ہے، تاکہ وہ سب لوگوں کا باپ ٹھہرے جو باوجود نامختون ہونے کے ایمان رکھتے ہیں، اور ان کا ایمان بھی ان کے لیے راست بازی میں گنے جائیں گے، اور وہ ان کا بھی باپ ہو جو مختون ہوئے ہیں۔ ہمارے باپ ابراہیم ان کے باپ ہیں۔ اگر وہ ختنہ پر انحصار نہ کریں بلکہ ہمارے باپ ابراہیم کے ایمان کی مثال کی پیروی کریں، جو اس کا تھا، جبکہ وہ ابھی تک غیر مختون تھا، کیونکہ یہ وعدہ کہ وہ دنیا کا وارث ہوگا نہ ابراہیم سے اور نہ اس کی نسل سے، نہ شریعت کے ذریعے سے کیا گیا تھا، بلکہ راست بازی کے ذریعے سے، جو ایمان کا نتیجہ ہے۔ کیونکہ اگر شریعت والے ہی وارث ہوں تو ایمان کا کوئی معنی نہیں رہتا، اور وعدہ بھی بیکار ہو جاتا ہے، کیونکہ شریعت خدا کا غضب لاتی ہے۔ جہاں شریعت نہیں وہاں عدل و حکمی بھی نہیں، اس لیے خدا کا وعدہ ایمان کا پھل ہے، اور وہ وعدہ ابراہیم کی تمام نسلوں کے لیے مفت تحفے کی مانند ہے۔ یہ تحفہ نہ صرف ان کے لیے جو شریعت کو مانتے ہیں، بلکہ ان سب کے لیے جو ابراہیم کی مانند ایمان رکھتے ہیں، جو ہم سب کا باپ ہے۔ صحیفوں میں لکھا ہے کہ
میں نے تجھے کئی قوموں کا باپ بنایا۔
خدا کی نظر میں وہ سچ ہے، ابراہیم خدا پر ایمان لایا جو مرے ہوئے لوگوں کو زندگی دیتا ہے، اور جو چیزیں وجود میں نہیں ہیں ان کو اسی طرح بلا لیتا ہے گویا وہ ہیں۔ وہ نا امیدی کی حالت میں امید کے ساتھ ایمان لایا، چنانچہ ابراہیم بہت سے قوموں کا باپ ہوا، جیسا کہ کہا گیا
تمہاری نسل بے شمار ہوگی،
اور وہ تقریباً 100 برس کا تھا اپنے مردہ جسم کے باوجود، اور سارہ کے بانجھ پن کے لحاظ کے باوجود اس نے اپنے ایمان کو کمزور نہ کیا، خدا کے وعدے کا منتظر رہا، اپنے ایمان کو نہیں کھویا۔ اتنا ہی نہیں، ایمان کو اور مضبوط کرتے ہوئے خدا کی تمجید کی۔ اسے پورا یقین تھا کہ خدا نے اسے جو وعدہ دیا ہے اسے پورا کرنے پر وہ قادر ہے، اور اس لیے خدا نے ان کی ایمان کی وجہ سے ان کو راستباز بنایا، اور الفات کے ان کی ایمان کی وجہ سے ان کو راستباز بنایا۔ نہ صرف اس کے لیے لکھا گیا ہے بلکہ ہمارے لیے بھی ہے، ہمارا ایمان گنا جائے گا، اس لیے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جس نے ہمارے خداوند یسوع مسیح کو مردوں میں سے زندہ کیا۔ یسوع کو ہمارے گناہوں کے لیے موت کے حوالے کر دیا گیا، اور ہمیں راستباز بنانے کے لیے مرنے کے بعد جلایا گیا۔ رومیوں باب 5۔ کیونکہ ہم اپنے ایمان کے سبب خدا کے لیے راستباز ہو گئے ہیں، خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کی طرف سے ہمیں سلامتی ہے، کیونکہ جس کے وسیلے سے اور ایمان کے سبب سے اس فضل تک ہماری رسائی ہوئی جس پر قائم ہیں، اور خدا کے جلال کی امید پر فخر کریں گے۔ صرف یہی نہیں کہ ہم اپنی مصیبتوں میں خوش رہیں گے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے، اور صبر سے پختگی، اور پختگی سے امید پیدا ہوتی ہے، اور امید ہمیں نا امید نہیں ہونے دیتی، کیونکہ مقدس روح جو ہم کو بخشا گیا ہے اس کے وسیلے سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ کیونکہ جب ابھی ہم کمزور ہی تھے، صحیح وقت پر مسیح نے ہمارے لیے، جبکہ ہم خدا کے خلاف تھے، اپنی جان تک دے دی۔ اب دیکھو کسی راست باز انسان کے لیے بھی مشکل ہی سے کوئی اپنی جان دے گا، کسی اچھے آدمی کے لیے شاید کوئی اپنی جان تک دے دینے کی جرات کرے، لیکن خدا اپنی محبت ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے، جبکہ ہم بھی گنہگار ہی تھے مسیح نے ہمارے لیے اپنی جان دے دی۔ کیونکہ اب جب ہم ان کے خون کے باعث راستباز ہو گئے ہیں تو اب ان کے وسیلے سے خدا کے غضب سے یقینی طور پر بچیں گے۔ کیونکہ جب ہم خدا کے دشمن تھے، اس نے اپنے بیٹے کی موت کے وسیلے سے خدا سے ہمارا میل ملاپ کرایا۔ اب جب کہ ہمارا میل ملاپ خدا سے ہو چکا ہے، تو اس کی زندگی سے ہمارا اور مزید تحفظ ہوگا۔ صرف یہی نہیں، ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے اب ہمارا خدا کے ساتھ میل ملاپ ہو گیا، اس لیے ہم خدا پر اپنے خداوند یسوع مسیح کے ذریعے فخر کر سکتے ہیں۔ جس طرح ایک آدمی کے سبب گناہ دنیا میں آیا اور گناہ سے موت آئی اور یہ موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، اس لیے کہ سبھی نے گناہ کیے تھے، اب دیکھو شریعت کے آنے سے پہلے دنیا میں گناہ تھا، لیکن جب تک شریعت نہیں آئی کسی کا بھی گناہ نہیں گنا گیا۔ لیکن آدم سے لے کر موسیٰ تک موت ہر ایک پر حکومت کرتی رہی، موت ان پر بھی ویسے ہی حاوی رہی جنہوں نے آدم کی مانند گناہ نہیں کیے تھے۔ آدم بھی اس کی طرح تھا جو آئندہ آنے والا تھا، لیکن خدا کی نعمت آدم کے گناہ جیسی نہیں تھی، کیونکہ اگر ایک شخص کے گناہ کے سبب سے سبھی لوگوں کی موت ہوئی تو اس ایک شخص یسوع مسیح کے فضل کے وسیلے سے خدا کی مہربانی اور اس کی بخشش تو سبھی لوگوں کی بھلائی کے لیے افراد سے نازل ہوئی، اور یہ بخشش کا ویسا حال نہیں جیسا آدم کے گناہ کرنے کا ہوا۔ آدم سے ایک بار گناہ سرزد ہونے کے بعد وہ قصور وار ٹھہرا، لیکن خدا کے فضل سے بہت سے گناہ کرنے کے بعد لوگوں کو راستباز ٹھہرانے کا حکم آیا، کیونکہ ایک شخص کے گناہ کے سبب موت سب لوگوں پر حاوی ہو گئی، تو کچھ لوگ خدا کا بے انتہا فضل اور بخشش حاصل کرتے ہیں جو انہیں راستباز بناتے ہیں۔ وہ ایک شخص یعنی یسوع مسیح کے وسیلے سے وہ لوگ ضرور حقیقی زندگی حاصل کریں گے اور حکومت کریں گے۔ غرض جیسے ایک گناہ کے سبب سے سبھی لوگوں کو سزا ملی، ویسے ہی راست بازی کے ایک کام کے وسیلے سے سب آدمیوں کو وہ نعمت ملی جو راست باز ٹھہر کر سچی زندگی پائی۔ لیکن اس ایک شخص کی نافرمانی کے سبب سب لوگ گنہگار ٹھہرے، ویسے ہی اس ایک شخص فرما برداری کے سبب سبھی لوگ راستباز بنا دیے جائیں گے۔ شریعت کے وجود میں آنے کی وجہ سے گناہ بڑھ جائیں گے، جہاں گناہ بڑھے وہاں خدا کا فضل اس سے زیادہ ہوا۔ جس طرح گناہ کی وجہ سے موت نے بادشاہی کی، اسی طرح فضل بھی ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ابدی زندگی کے لیے راست بازی کے ذریعے سے بادشاہی کرے۔ رومیوں باب 6۔ پس ہم کیا کہیں؟ کیا گناہ ہی لگاتار کرتے رہیں تاکہ خدا کی نامہربانی بڑھتی رہے؟ ہرگز نہیں، ہم گناہ کے لیے مر چکے ہیں، کیونکہ ہم گناہوں میں آئندہ کی زندگی کیسے گزاریں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے یسوع مسیح میں شامل ہونے کے لیے بپتسمہ لیا ہے تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا ہے؟ جب ہم نے بپتسمہ لیا تو ہم بھی اس کے ساتھ اس کی موت میں شریک ہوئے، اس کے ساتھ دفن بھی کر دیے گئے، تاکہ مسیح باپ کے جلال کے وسیلے سے مرے ہوئوں میں جلا دیا گیا تھا، ویسے ہی ہم بھی اسی طرح ایک نئی زندگی پائیں گے، کیونکہ ہم اس کی موت کی مشابہت سے اس کے ساتھ وابستہ ہو گئے، اس سے اس کے جی اٹھنے کی مشابہت میں بھی اس کے ساتھ وابستہ ہوں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانی فطرت مسیح کے ساتھ اس لیے مسلوب کی گئی کہ ہمارے گناہ کا بدن تباہ ہو جائے۔ سبب یہ ہے کہ ہم آگے کے لیے گناہ کے غلام نہ بنے رہیں، کیونکہ جو مر گیا وہ گناہ کے بندھن سے آزاد ہو گیا، اور جیسا کہ ہم مسیح کے ساتھ مر گئے تو ہمیں یقین ہے کہ ہم اسی کے ساتھ جئیں گے بھی۔ ہم جانتے ہیں کہ مسیح جسے مرے ہوں میں سے زندہ کیا گیا تھا پھر نہیں مرے گا، اس پر موت کا اختیار کبھی نہیں ہوگا۔ گناہ کو شکست دینے کے لیے ایک ہی بار مرے ہیں، لیکن جو زندگی وہ اب جی رہے ہیں وہ زندگی خدا ہی کی ہے۔ اسی طرح تم اپنے لیے بھی سوچو، تم گناہ پر مر چکے ہو لیکن خدا کے لیے یسوع مسیح میں زندہ ہو۔ پس گناہ تمہارے فانی بدن میں بادشاہی نہ کرے، اس لیے تم اس گناہ کی خواہشوں پر نہ چلو۔ اپنے بدن کے حصے کو گناہ کی خدمت کے لیے حوالے نہ کرو۔ تمہارے جسم برائیاں کرنے کے لیے اوزار نہ بنے، اس کی بجائے مرے ہوئوں میں سے اب زندہ رہنے والوں کی مانند خدا کی خدمت کے لیے حوالے کر دو، اور اپنے بدن کے حصے کو صحیح کام کے اوزار ہونے کے لیے خدا کی خدمت کے لیے حوالے کر دو، اس لیے کہ تم پر گناہ کا اختیار نہ ہو، چونکہ تم شریعت کے تابع نہیں ہو بلکہ خدا کے فضل کے سہارے جی رہے ہو۔ تب ہم کیا کریں؟ کیا ہم گناہ کریں؟ کیونکہ ہم شریعت کے تابع نہیں بلکہ فضل کے تابع ہیں، ہرگز نہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تم جس کی فرما برداری کے لیے اپنے آپ کو غلاموں کی طرح حوالے کر دیتے ہو، تب تم اسی شخص کے غلام ہو، وہ تمہارا مالک ہے۔ خواہ تم خدا کو یا گناہ کو اپنا مالک مانتے ہو، گناہ کی فرما برداری روحانی موت اس کا نتیجہ ہے، جس طرح خدا کی فرما برداری کا انجام راست بازی ہے۔ گزرے زمانے میں تم گناہ کے غلام تھے، مگر خدا کا شکر ہے کہ تم اپنے پورے دل سے طریقے علم میں جو تمہیں سکھایا گیا اس کے فرما بردار بنو۔ تمہیں گناہ سے نجات مل گئی اور تم راست بازی کے غلام بن گئے ہو۔ میں اس زبان کو استعمال کر رہا ہوں جسے سبھی لوگ سمجھ سکیں، لیکن اسے سمجھنا تم لوگوں کے لیے مشکل ہے۔ گزرے ہوئے زمانے میں تم نے اپنے بدن کے حصے کو بدکاری کرنے کے لیے ناپاکی اور غلامی کی خدمت کے تابع کر دیا تھا، اور تم صرف بدی کے لیے جی رہے ہو۔ تم لوگ ٹھیک ویسے ہی اپنے بدن کے حصے کو پاک ہونے کے لیے راست بازی کی غلامی کی خدمت کے لیے حوالے کر دو، تب تم صرف خدا کے لیے جی سکو گے۔ کیونکہ جب ہم گناہ کے غلام تھے تو راست بازی کی زندگی سے آزاد تھے، اور دیکھو اس وقت تمہیں کیسا پھل ملا، پر ان باتوں سے آج تم شرمندہ ہو، کیونکہ ان کا انجام موت ہے۔ اب تم گناہ سے آزاد ہو اور خدا کے غلام ہوئے ہو، جس کا نتیجہ صرف خدا کے لیے زندگی، جو آخر کار یہ ہمیشہ کی زندگی تک پہنچائے گی۔ کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ رومیوں باب 7۔ اے بھائیوں اور بہنوں، کیا تم نہیں جانتے؟ میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں جو شریعت کو جانتے ہیں کہ جب تک آدمی جیتا ہے اسی وقت تک شریعت اس پر اختیار رکھتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شادی شدہ عورت شریعت کے مطابق اپنے شوہر کی زندگی تک ہی پابند رہتی ہے، لیکن جب اس کا شوہر مر جاتا ہے تو وہ بیاہتا کی پابندی سے آزاد ہو جاتی ہے۔ شوہر کی زندگی میں اگر کسی دوسرے شخص سے رشتہ رکھے تو وہ زانیہ ہے، لیکن اس کا شوہر مر گیا تو بیاہتا کی شریعت اس پر لاگو نہیں ہوتی، یہاں تک کہ اگر وہ دوسرے مرد کی بھی ہو جائے تو بھی وہ حرام کاری کرنے کی قصور وار نہ ٹھہرے گی۔ بس اے میرے بھائیوں اور بہنوں، تم بھی مسیح کے بدن کے وسیلے سے شریعت کے اعتبار سے مر چکے ہو، اس لیے اب تم بھی کسی دوسرے کے ہو جاؤ جو مردوں میں سے جلایا گیا، تاکہ تم خدا کے لیے کھیتی پیدا کر سکو۔ جب ہم گنہگار فطرت کے مطابق جی رہے ہیں، اس سے گناہ کے جذبے کی خواہش جو شریعت کے باعث آئی تھی وہ ہمارے جسموں پر حاوی تھی کہ ہم عمل کی ایسی کھیتی کریں جس کا خاتمہ صرف روحانی موت میں ہو، لیکن اب ہمیں شریعت سے آزاد کر دیا گیا ہے، کیونکہ جس شریعت کے تحت ہم کو قید میں ڈالا گیا تھا ہم اس کے لیے مر چکے ہیں، اور اب خدا کی خدمت روحانی طور پر نئے طریقے سے کرتے ہیں، نہ کہ لکھے ہوئے پرانے اصولوں کے طور پر کرتے ہیں۔ بس ہم کیا کہیں؟ کیا ہم کہیں کہ وہ شریعت گناہ ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ حقیقت میں اگر شریعت نہ ہوتی تو میں پہچان ہی نہیں پاتا کہ گناہ کیا ہے۔ مثلا اگر شریعت نہ کہتی کہ
تو خواہش نہ کر کہ وہ تیرا نہیں ہے،
تو میں نہ جانتا کہ خواہش کا کرنا غلطی ہے، مگر گناہ نے موقع پا کر اس حکم کے ذریعے سے مجھ میں ہر طرح کی غلط خواہشات پیدا کر دی، کیونکہ شریعت کے بغیر گناہ مردہ ہے۔ ایک زمانے میں شریعت کے بغیر زندہ تھا، مگر جب شریعت آئی تب گناہ زندگی میں ابھر آیا اور میں مر گیا۔ وہی شریعت جو زندگی کا حکم دینے کے لیے تھی میرے لیے موت لے آئی، کیونکہ گناہ نے موقع پا کر اس حکم کے ذریعے سے مجھے بہکایا اور اسی کے ذریعے سے مجھے بھی مار ڈالا۔ پس شریعت مقدس ہے اور اس کا حکم بھی مقدس اور راست باز اور اچھا ہے، تب پھر کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اچھائی ہے وہی میری موت کا سبب بنا؟ ہرگز نہیں، بلکہ گناہ میرے واسطے موت لانے کے لیے کچھ اچھی چیز استعمال کیا۔ یہ ایسا ہوا تاکہ ہم گناہ کو پہچان سکیں، یہ ایسا ہوا یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ گناہ بہت ہی برا ہے، اور اسے ظاہر کرنے کے لیے حکم کا استعمال کیا گیا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ شریعت روحانی ہے، لیکن میں روحانی نہیں ہوں، مگر میں گناہ کے لیے غلام بن کر بکا ہوا ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیونکہ میں جو کرنا چاہتا ہوں وہ نہیں کرتا، بلکہ جس سے مجھے نفرت ہے اور وہی کرتا ہوں، اور اگرچہ میں وہی کرتا ہوں جو مجھے نہیں کرنا چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں قبول کرتا ہوں کہ شریعت خوب ہے، لیکن اصل میں وہ نہیں ہوں जो ये सब कुछ कर रहा हूँ, ये गुनाह है जो मुझ में बसा हुआ है। हाँ, मैं जानता हूँ कि मुझ में यानी मेरे जिस्म में कोई नेकी बसी हुई नहीं, हालांकि मुझे नेक काम करने की ख्वाहिश तो है। नेक काम मुझसे बन नहीं पड़ते क्योंकि अच्छा काम करना पसंद करता हूँ, लेकिन वह तो नहीं करता। मगर जिस बुरे काम का इरादा नहीं करता उसे कर लेता हूँ, और अगर मैं वही काम करता हूँ जिन्हें नहीं करना चाहता तो उसका करने वाला मैं ना रहा, बल्कि गुनाह है जो मुझ में रहता है। गर्ज मैं ऐसी शरीयत पाता हूँ कि जब नेकी का इरादा करता हूँ तो बदी मेरे पास रहती है, क्योंकि बातनी इंसानियत की रूह से मैं खुदा की शरीयत में खुश हूँ, लेकिन मैं अपने जिस्म में एक दूसरी ही शरीयत को काम करते देखता हूँ जो मेरी अक्ल की शरीयत से लड़कर मुझे उस गुनाह की शरीयत की कैद में ले आती है जो मेरे बदन में है। मैं एक कमबख्त इंसान हूँ, मुझे उस बदन से जो मौत का निवाला है नजात कौन दिलाएगा? अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मैं खुदा का शुक्र करता हूँ। गर्ज मैं खुद ही खुदा की शरीयत की खिदमत अपनी अक्ल से करता हूँ, लेकिन इंसानी फितरत में गुनाह की शरीयत की खिदमत करता हूँ। रोमियो बाब 8। बस अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं, क्योंकि रूह की शरीयत ने जो मसीह यीशु की मारिफत जिंदगी देती है तुझे गुनाह की शरीयत से जो मौत की जानिब ले जाती है आज़ाद कर दिया। वह शरीयत कमज़ोर थी, इंसान गैर रूहानी इंसानी फितरत के सबब से कामयाब न हुआ, इसलिए खुदा ने अपने बेटे को हमारे ही जैसे इंसानी बदन में, जिसको दूसरे इंसान गुनाह के लिए इस्तेमाल करते हैं, भेजा। खुदा ने अपने बेटे को हमारे गुनाहों के लिए कुर्बान होने के लिए भेजा। खुदा ने यह इसलिए किया ताकि शरीयत का तकाजा हमारे लिए मुकम्मल तौर पर पूरा हो, जो कि गुनाह की फितरत पर नहीं बल्कि रूह के मुताबिक है, और हम उसके मुताबिक चलते हैं। क्योंकि जो लोग गुनाह की फितरत के ख्वाहिश के मुताबिक चलते हैं वो सिर्फ उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो उनके गुनाह की फितरत चाहती है, लेकिन जो रूहानी ख्यालात के मुताबिक चलते हैं उनके ख्यालात गुनाह के मुताबिक होते हैं, लेकिन जो रूहानी ख्यालात के मुताबिक जिंदा हैं उनके ख्यालात रूह के ख्यालात की तरह रहते हैं। जो ख्यालात हमारी इंसानी फितरत के ताबे हैं उसका नतीजा मौत है, और जो रूह के ताबे हैं उसका नतीजा जिंदगी और सलामती है। ये क्यों सच है? इसलिए कि ख्यालात जो इंसानी फितरत के ताबे है वो खुदा के खिलाफ है, क्योंकि ये खुदा की शरीयत के ताबे नहीं रहता और असल में अहमियत नहीं रखता, और वो जो फितरी गुनाहों के ताबे जिंदा हैं वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। लेकिन तुम गुनाहों की फितरत में हुक्मरान नहीं हो लेकिन रूहानी हो, बशर्ते कि खुदा की रूह तुम में बसी हुई हो। लेकिन अगर किसी में मसीह की रूह नहीं है तो वो मसीह का नहीं है। तुम्हारा बदन गुनाह के सबब से मुर्दा है, अगर मसीह तुम में है रूह तुम्हें जिंदगी देती है, क्योंकि तुम रास्तबाज बनो। और अगर उस खुदा की रूह जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया था तुम्हारे अंदर रहती है تو خدا جس نے مسیح کو مرے ہوئے میں سے جلایا تھا تمہارے فانی جسموں کو اپنی روح سے جو تمہارے اندر بسی ہوئی ہے زندگی دے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم قرضدار تو ہیں مگر ہمارے گنہگار فطرت کے نہیں، تاکہ ہم گناہوں کی فطرت کی خواہش کے مطابق زندگی گزار دیں۔ کیونکہ اگر تم فطری گناہوں کی خواہش کے مطابق زندگی گزارو گے تو روحانی موت مرو گے، لیکن اگر تم روح کے وسیلے سے فطری گناہوں کی خواہش، برے کاموں کو کرنا چھوڑ دو گے تو تم جیتے رہو گے۔ جو خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بچے ہیں، کیونکہ وہ روح جو تمہیں ملی ہے تمہیں غلام نہیں بناتی، جس سے ڈر پیدا نہیں ہوتی۔ جو روح تم نے پائی ہے تمہیں خدا کے چنے ہوئے اولاد بناتی ہے۔ اس روح کے ذریعے ہم پکار اٹھتے ہیں، ابا اے باپ۔ روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر حقیقت کی گواہی دیتی ہے کہ ہم خدا کے بچے ہیں، اور چونکہ ہم اس کے بچے ہیں تو وارث بھی ہیں، یعنی خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث ہیں، بشرطے کہ ہم اس کے ساتھ درد سہیں اور اس کے ساتھ جلال بھی پائیں۔ کیونکہ میں سمجھتا ہوں اس زمانے کے دکھ درد اس لائق نہیں کہ اس آنے والے جلال کے تقابل میں ہو جو ہم پر نازل ہونے والی ہے۔ کیونکہ مخلوقات کمال آرزو سے خدا کے بیٹوں کے ظاہر ہونے کی راہ دیکھتی ہے۔ خدا کی بنائی ہوئی تمام اشیاء اس طرح باطل کے تابع ہوں گی، اپنی مرضی سے نہیں ہوں گی، بلکہ خدا نے خود فیصلہ کیا کہ اس کے حوالے کر دے۔ اس لیے ہم جانتے ہیں کہ تمام مخلوقات اب تک درد زہ اسی طرح تڑپتی کراہتی ہیں، اس لیے کہ تمام مخلوقات اپنی فانی غلامی سے چھٹکارا پا کر خدا کے بچوں کے جلال کی آزادی میں شامل ہوں گے۔ اور نہ صرف وہی بلکہ ہم میں جنہیں روح کا پہلا پھل ملا ہے، ہم اپنے اندر کراہتے رہے ہیں، ہمیں اس کے بچے ہونے کے لیے مکمل طور سے انتظار ہے، جبکہ ہمارا بدن چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے انتظار کر رہا ہے۔ ہمیں نجات ملی ہے، اسی سے ہمارے دل میں امید ہے، لیکن جب ہم جس کی امید کرتے ہیں اسے دیکھ لیتے ہیں تو وہ حقیقی امید نہیں رہتی۔ لوگوں کے پاس جو چیز ہے اس کی امید کون کر سکتا ہے، لیکن اگر ہم جسے دیکھ نہیں رہے ہیں اس کی امید کرتے ہیں تو صبر و تحمل کے ساتھ اس کی راہ کو دیکھتے ہیں۔ ایسے ہی روح ہماری کمزوری میں مدد کرنے آتی ہے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ ہم کس طرح سے دعا کریں، مگر روح خود آہیں بھر کر چلا کر خدا سے ہماری شفاعت کراتی ہے، جن کا بیان الفاظ میں ممکن نہیں، لیکن وہ جو دلوں کو پرکھنے والا روح کے دماغ کو جانتا ہے کہ روح کی نیت کیا ہے۔ کیونکہ خدا کی مرضی سے ہی وہ خدا سے اپنے لوگوں کے لیے بات کرتی ہے۔ ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلا پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے مقصد کے مطابق بلائے گئے۔ خدا نے اس دنیا کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ان لوگوں کو مقرر کیا اور اپنے بیٹے کی ہم شکل میں رہنے کے لیے طے کیا، تاکہ سب بھائیوں اور بہنوں میں وہ پہلا ہونا چاہیے اور جن کو اس نے پہلے سے مقرر کیا ان کو بلایا بھی، اور جن کو بلایا ان کو راستباز ٹھہرایا، اور جن کو راستباز ٹھہرایا ان کو جلال بھی بخشا۔ اس کے بارے میں ہم کیا کہیں؟ اگر خدا ہمارے حق میں ہے تو ہمارے خلاف کون ہو سکتا ہے؟ اس نے جو اپنے بیٹے تک کو بچا کر نہیں رکھا بلکہ اسے ہم سب کے لیے مرنے کو چھوڑ دیا، وہ بھلا ہمیں اس کے ساتھ اور سب کچھ کیوں نہیں دے گا؟ خدا کے برگزیدوں پر ایسا کون ہے جو الزام لگائے؟ وہ خدا ہی ہے جو انہیں راست باز ٹھہراتا ہے۔ ایسا کون ہے انہیں قصوروار ٹھہرائے گا؟ مسیح یسوع وہ ہے جو مر گیا، مردوں میں سے جی اٹھا، جو خدا کے داہنی طرف بیٹھا ہے اور ہماری شفاعت بھی کراتا ہے۔ وہ کیا چیز ہے جو ہمیں مسیح کی محبت سے الگ کرے گا؟ مصیبت یا تنگی یا ظلم یا قحط سالی یا ننگاپن یا خطرہ یا تلوار؟ جیسا کہ لکھا ہے،
تیرے لیے ہر دن ہمیں موت کے حوالے کیا جاتا ہے، ہم کو ذبح ہونے والی بھیڑ جیسے سمجھا جاتا ہے۔
خدا کے وسیلے سے جو ہم سے محبت کرتا ہے، ان سب باتوں میں ہم ایک جلالی فتح پا رہے ہیں، کیونکہ مجھ کو پکا یقین ہے کہ خدا کی جو محبت ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہے، اس سے ہم کو کوئی بھی چیز جدا نہ کر سکے گی، نہ موت، نہ زندگی، نہ فرشتے، نہ بدروحیں، نہ حال کی، نہ مستقبل کی چیزیں، نہ قدرت، نہ بلندی، نہ پشتی، اور نہ ہی پوری کائنات کی کوئی بھی چیز۔ رومیو باب 9۔ میں مسیح میں سچ کہہ رہا ہوں، میں جھوٹ نہیں کہتا، اور میرا ضمیر مقدس روح کی مدد سے ہی میرا گواہ ٹھہرے گا۔ میں بہت غمگین ہوں اور میرے دل میں دکھ درد برابر رہتا ہے۔ کاش میں اپنے بھائیوں اور بہنوں اور اپنے دنیاوی رشتہ داروں کی خاطر لعنت اپنے اوپر لے سکتا، میں ان لوگوں کی مدد کر سکتا، اور اگر میرا مسیح سے الگ ہو جانا ان کے حق میں اچھا ہوتا تو میں ایسا کر سکتا۔ وہ لوگ اسرائیلی ہیں، وہ لوگ خدا کے چنے ہوئے اولاد ہیں، وہ خدا کا جلال حاصل کر چکے ہیں، اور خدا ان کے ساتھ، خدا نے انہیں موسیٰ کی شریعت دی ہے، خدا نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور وہ لوگ ہمارے آبا و اجداد کی نسل ہیں، اور وہ لوگ انسانی جسم کے طور سے مسیح میں سے ہیں، اور مسیح ہر چیز کے اوپر خدا ہے، ابد تک اس کی تعریف کرو، آمین۔ ایسا نہیں کہ خدا نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا ہے، کیونکہ جو اسرائیل کی اولاد ہیں وہ سب ہی سچے اسرائیلی نہیں، اور نہ ابراہیم کی نسل ہونے کے سبب وہ سچ مچ میں ابراہیم کے فرزند ٹھہرے ہیں، بلکہ جیسا خدا نے کہا،
تیری نسل اسحاق کے وسیلے سے کہلائے گی،
یعنی جسمانی فرزند جو پیدا ہوئے خدا کے سچے فرزند نہیں، بلکہ وعدہ کے ذریعے پیدا ہونے والے ہی خدا کے بچے کہلائیں گے، کیونکہ وعدہ کا قول یہ ہے،
میں اس وقت کے مطابق آؤں گا اور سارا کو بیٹا ہوگا۔
اور صرف یہی نہیں، بلکہ رابقہ کو بھی ایک شخص سے اولاد ہوگی۔ ہمارے بزرگ اسحاق ہیں، اس سے پہلے دو لڑکے پیدا ہوئے تھے، اور نہ انہوں نے نیکی یا بدی کرنے سے پہلے رابقہ سے کہا گیا کہ
بڑا لڑکا چھوٹے کی خدمت کرے گا۔
خدا کہتا ہے، کہ پس اس کا منصوبہ رہے گا، یہ معلوم کرنے کے لیے، اور اس کا انتخاب بھی اس کے منصوبے پر موقوف رہے گا، ان بیٹوں کے کاموں سے نہیں، جیسا کہ صحیفہ کہتا ہے کہ
میں نے یعقوب سے تو محبت کی مگر یوسف سے نفرت۔
پس ہم کیا کہیں؟ کیا خدا کے یہاں بے انصافی ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ وہ موسیٰ سے کہتا ہے کہ
میں جس شخص پر بھی رحم کرنے کی سوچوں گا اس پر رحم کروں گا، اور جس پر ترس کھانا منظور ہے اس پر ترس کھاؤں گا۔
بس یہ اخلاقی کوشش ارادہ کرنے والے پر منحصر نہیں، بلکہ رحم کرنے والے خدا پر ہے، کیونکہ صحیفہ میں فرعون سے کہا گیا ہے،
میں نے تجھے اس واسطے کھڑا کیا تھا کہ میں اپنی قدرت تیرے ساتھ جو ہے ظاہر کروں، اور میرا نام تمام روئے زمین پر مشہور ہو۔
پس خدا جس پر رحم کرنا چاہتا ہے رحم کرتا ہے، اور جس سے سختی کرنا چاہتا ہے سختی کر دیتا ہے۔ پس تو مجھ سے کہے گا، پھر وہ کیوں عیب لگاتا ہے؟ کون اس کے ارادے کا مقابلہ کرتا ہے؟
اے انسان، بھلا تو کون ہے جو خدا کو جواب دیتا ہے؟ کیا مٹی کا برتن کمہار سے کہہ سکتا ہے کہ تو نے مجھے ایسا کیوں بنایا ہے؟
کیا کمہار کو مٹی پر اختیار نہیں کہ ایک ہی طرح کی چکنی مٹی سے کچھ برتن اہم کام کے لیے اور کچھ معمولی استعمال کے لیے بنائے؟ خدا اپنا غضب ظاہر کرنے اور اپنی قدرت اشکار کرنے کے ارادے سے غضب کے برتنوں کے ساتھ جو ہلاکت کے لیے تیار ہوئے تھے نہایت صبر سے پیش آیا، اور اس نے چاہا کہ اپنے عظیم جلال کی دولت رحم کے برتنوں سے اشکار کرے، جو اس نے جلال کو قبول کرنے کے لیے پہلے تیار کیے تھے۔ اور ہم وہی لوگ ہیں جو ہماری تواسط سے، جن کو اس نے نہ صرف یہودیوں میں سے بلکہ غیر یہودیوں میں سے ہم کو بلایا، چنانچہ صحیفے کی طرح ہوسیا کی کتاب میں بھی خدا یوں وضاحت کرتا ہے کہ
جو لوگ میرے نہیں تھے انہیں میں اپنا لوگ کہوں گا، اور وہ عورت جو پیاری نہیں تھی میں اسے اپنی پیاری کہوں گا۔
اور
اسی جگہ جہاں ان سے کہا گیا تھا کہ تم میرے لوگ نہیں ہو، اسی جگہ وہ زندہ خدا کا بیٹا کہلائیں گے۔
یسایہ اسرائیل کے بارے میں پکار کر کہتا ہے کہ
اگر بنی اسرائیل کا شمار سمندر کے انگنت ریت کے برابر بھی ہو تو بھی صرف ان میں تھوڑی ہی بچ پائیں گے، جیسا کہ خداوند زمین پر اپنے انصاف کو مکمل طور سے اور جلد ہی پورا کرے گا۔
چنانچہ یسایہ نے پہلے بھی کہا ہے کہ
اگر خداوند قادر مطلق ہماری کچھ نسلوں کو باقی نہ رکھتا تو ہم صدوم اور عمورہ کی مانند ہو جاتے۔
بس ہم کیا کہیں؟ آخر کار ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو غیر یہودی کی راست بازی پانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، حقیقت میں راست بازی پا لیتے ہیں۔ ان کی راست بازی ایمان پر مبنی ہے، مگر بنی اسرائیل راست باز ہونے کے لیے جو شریعت پر چلنے کی کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہ ہوئے، کس لیے؟ اس لیے کہ انہوں نے ایمان سے تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی بلکہ اعمال سے اس کی تلاش کی۔ انہوں نے ٹھوکر کھانے کے پتھر سے ٹھوکر کھائی، چنانچہ صحیفے میں لکھا ہے کہ
دیکھو میں نے سیون میں ٹھوکر کھانے کا پتھر رکھا، اور چٹان جس سے لوگ ٹھوکر کھا کر گرتے ہیں، اور جو چٹان پر ایمان لائے گا وہ نا امید نہ ہوگا۔
رومیوں باب 10۔ اے بھائیوں، میرے دل کی آرزو ہے اور میں خدا سے ان سب یہودیوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ وہ نجات پائیں، کیونکہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ خدا کے بارے میں جوش تو رکھتے ہیں لیکن ان کا جوش صحیح علم کے بغیر ہے، اس لیے کہ وہ خدا کی جانب سے راست بازی سے ناواقف ہیں اور اپنی راست بازی قائم کرنے کی کوشش کر کے خدا کی راست بازی کے تابع نہ ہوئے، کیونکہ مسیح نے شریعت کا اختتام کیا تاکہ ہر آدمی جو ایمان رکھتا ہے راست بازی حاصل کرنے کے لیے خدا پر یقین رکھے۔ راست بازی کے بارے میں موسیٰ نے لکھا ہے کہ وہ شریعت پر عمل کرنے سے حاصل ہوتی ہے،
جو شریعت کے اصولوں پر چلے گا وہ ان کے وسیلے سے رہے گا،
لیکن ایمان سے ملنے والی راست بازی کے سلسلے میں صحیفہ کہتا ہے کہ
تو اپنے دل میں یہ نہ کہہ کہ آسمان پر کون جائے گا، یعنی مسیح کے اتار لانے کے لیے عمیق یا گہراؤں میں کون اترے گا، یعنی مسیح کو مردوں میں سے اوپر لانے کے لیے۔
صحیفہ کیا کہتا ہے؟
کلام تیرے سامنے ہے، تیرے منہ اور تیرے دل میں ہے۔
یہ وہی ایمان کا کلام ہے جس کی ہم نے منادی کی ہے کہ اگر تو اپنے منہ سے اقرار کرے کہ یسوع خداوند ہے اور تو اپنے دل میں یہ ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے زندہ کیا تو نجات پائے گا۔ راست بازی کے لیے اس کے دل میں ایمان ہونا چاہیے اور اپنے منہ سے اس کے ایمان کو قبول کرنے سے وہ نجات پائے گا، کیونکہ صحیفہ کہتا ہے کہ
ہر آدمی جو اس پر ایمان رکھتا ہے اسے کبھی مایوس ہونا نہیں پڑے گا۔
یہ اس لیے ہے کہ یہودیوں اور غیر یہودیوں میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ وہی سب کا خداوند ہے اور اس کا فضل ان سب کے لیے افراط ہے جو اس کا نام لیتے ہیں،
کیونکہ ہر وہ شخص جو خدا کا نام پکارتا ہے نجات پائے گا،
مگر وہی جو اس میں ایمان نہیں رکھتے اس کا نام کیسے پکار سکتے ہیں، اور وہی جنہوں نے اس کے بارے میں سنا ہی نہیں اس پر ایمان کیسے لائیں گے؟ اور پھر بھلا جب تک کوئی منادی کرنے والا نہ ہو وہ کیسے سن سکیں گے؟ اور جب تک وہ بھیجے نہ جائیں منادی کیوں کریں؟ جیسا کہ لکھا ہے،
کیا یہ خوشنما ہیں ان کے قدم جو خوشخبری لاتے ہیں؟
لیکن بدقسمتی سے تمام لوگوں نے اس خوشخبری کو قبول نہ کیا، چنانچہ یسایہ کہتا ہے کہ
اے خداوند ہمارے پیغام کا کس نے یقین کیا ہے؟
پس ایمان خوشخبری کا پیغام سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور پیغام کی بنیاد مسیح کے کلام پر ہے۔ لیکن میں پوچھتا ہوں کیا انہوں نے پیغام نہیں سنا؟ بے شک سنا ہے، چنانچہ صحیفہ میں لکھا ہے،
ان کی آواز تمام روئے زمین پر پھیلی ہوئی ہے اور ان کی باتیں الفاظ دنیا کی انتہا تک پہنچی۔
لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا اسرائیلی نہیں سمجھ سکتے؟ پہلے موسیٰ کہتا ہے کہ
میں ان لوگوں کا استعمال کرتے ہوئے تم لوگوں کے دل میں بدگمانی ڈالوں گا، جو قوم ہی نہیں ایک نادان قوم سے تم کو غصہ دلاؤں گا۔
پھر یسایہ بڑا دلیر ہو کر یہ کہتا ہے کہ
مجھے ان لوگوں نے پا لیا، جنہوں نے مجھے نہیں ڈھونڈا میں خود ان کے لیے ظاہر ہو گیا، جنہوں نے مجھے نہیں پوچھا۔
لیکن خدا اسرائیلیوں کے بارے میں کہتا ہے،
میں دن بھر ایک نافرمان اور حجتی پیروکار کا انتظار کرتا رہا۔
رومیوں باب 11۔ پس میں پوچھتا ہوں کیا خدا نے اپنے ہی لوگوں کو رد کر دیا؟ نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ میں بھی ایک اسرائیلی ہوں، ابراہیم کی نسل اور بنیامین کے قبیلے میں سے ہوں۔ خدا نے اس کے لوگوں کو رد نہیں کیا جنہیں اس نے پہلے ہی سے چنا تھا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ صحیفہ ایلیا کے ذکر میں کہتا ہے، جب ایلیا خدا سے اسرائیلی لوگوں کے خلاف فریاد کر رہا تھا،
اے خداوند، انہوں نے تیرے نبیوں کو قتل کیا اور تیری قربان گاہوں کو ڈھا دیا، صرف ایک ہی نبی میں بچا ہوں اور وہ مجھے بھی قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
مگر تب خداوند نے اسے اس طرح جواب دیا تھا،
میں نے اپنے لیے 7,000 آدمی بچا رکھے ہیں جنہوں نے بعل کی عبادت نہیں کی۔
بس ویسے ہی آج کل بھی کچھ ایسے لوگ بچے ہیں جو خدا کے فضل سے برگزید بنے ہیں، اور اگر یہ خدا کے فضل کا نتیجہ ہے تو لوگ جو عمل کرتے ہیں یہ ان اعمال کا نتیجہ نہیں ہے، ورنہ خدا کا فضل فضل ہی نہ رہا۔ پس نتیجہ کیا ہوا؟ بنی اسرائیل جس چیز کی تلاش کر رہے تھے وہ اسے نہیں پا سکے، مگر برگزیدوں کو اس کو پانے میں کامیابی ہوئی، جبکہ باقی سب لوگوں کو سخت کر دیا گیا اور وہ اسے پا نہ سکے۔ جیسا لکھا ہے کہ
خدا نے انہیں ایک سست روح دی، ایسی آنکھیں دی جو دیکھ نہیں سکتی تھی، اور ایسے کان دی جو سن نہیں سکتے تھے، اور ٹھیک یہی حالت آج تک بنی ہوئی ہے۔
داؤد کہتا ہے کہ
ان کا دسترخوان ان کے لیے جال بنے اور سزا کا باعث بن جائے، ان کی آنکھیں دھندلی ہو جائیں تاکہ وہ دیکھ نہ سکیں، اور ان کی پیٹھ ہمیشہ جھکائے رکھیں۔
بس میں پوچھتا ہوں کہ کیا انہوں نے ایسی ٹھوکر کھائی کہ وہ گر کر نیست و نابود ہو جائیں؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ ان کی غلطیوں سے غیر یہودی لوگوں کو نجات ملی تاکہ یہودیوں کو غیرت ہو۔ بس اس طرح اگر ان کی غلطیاں دنیا کے لیے باعث برکت اور ان کے بھٹکنے سے غیر یہودیوں کے لیے باعث برکت ہو، تب خدا کی خواہش کے مطابق یہودیوں کا بھرپور ہونا ہی دنیا کو بھرپور برکت کا باعث ہوگا۔ اب میں تم لوگوں سے کہہ رہا ہوں جو یہودی نہیں ہو، کیونکہ میں خصوصی طور پر غیر یہودیوں کا رسول ہوں، جہاں تک ہو سکے میں اپنی خدمت کروں گا، اس امید پر کہ اپنے لوگوں میں بھی غیرت دلا کر ان سے بعض کو نجات دلاؤں، کیونکہ اگر خدا کے وسیلے سے ان کو خارج کر دیے جانے سے دنیا میں خدا کے ساتھ میل ملاپ پیدا ہوتا ہے تو پھر ان کا خدا کے پاس مقبول ہونا یقیناً مردوں میں سے جی اٹھنے کے برابر نہ ہوگا۔ اگر روٹی کا نذرانہ خدا کی نظر میں مقدس ہے تب تو روٹی بھی مقدس ہے، اگر پیڑ کی جڑ مقدس ہے تو اس کی شاخیں بھی مقدس ہوگی۔ کچھ شاخیں کاٹ کر پھینک دی گئیں اور تو جنگلی زیتون کی ٹہنی ہے جس پر پیوند چڑھا دیا گیا ہے، تب تم آپس میں زیتون کی روغن دار جڑ میں حصے دار ہوگے، تب تم ان ٹہنیوں کے آگے جو توڑ کر پھینک دی گئی ہیں فخر نہ کر، اور اگر تو فخر کرتا ہے تو یاد رکھ تو نہیں جو جڑ کو سہارا دیا ہے بلکہ جڑ تجھ کو سنبھالتی ہے۔ اب تو کہے گا، ہاں یہ شاخیں اس لیے توڑ دی گئی ہیں کہ میرا اس پر پیوند چڑھے، یہ سچ ہے کہ اور تو بے ایمانی کے سبب سے توڑ دی گئی، اور تو تیرے ایمان کے سبب سے اسی جگہ پر قائم ہے، اس لیے اس پر مغرور نہ ہو بلکہ تو خوف کر۔ اگر خدا نے اصلی ڈالیوں کو نہ چھوڑا تو وہ تجھے بھی نہیں چھوڑے گا، اس لیے تو خدا کی مہربانی اور سختی پر توجہ دے، اس کی یہ سختی ان کے لیے جو گر گئے مگر خدا کی مہربانی تیرے لیے ہے، بشرطے کی تو اس کی مہربانی پر قائم رہے، ورنہ پیڑ سے تجھے بھی کاٹ ڈالا جائے گا، اور اگر وہ اپنا ایمان میں لوٹیں تو انہیں پھر دوبارہ پیوند کیا جائے گا، کیونکہ خدا پھر انہیں پیوند کر کے بحال کرنے پر قادر ہے۔ ایک جنگلی شاخ کے لیے ایک اچھا درخت کا حصہ بن جانا یہ فطری نہیں ہوگا، لیکن تم غیر یہودی لوگ ہو، جنگلی زیتون کے درخت سے کاٹے ہوئے ایک شاخ کی طرح ہو، اور تمہیں ایک اچھے زیتون کے درخت میں جوڑا کاشت کیا گیا ہے، لیکن وہ یہودی اس شاخ کی طرح ہیں جو کہ ایک اچھے زیتون کے درخت سے بڑھا ہے، اس لیے یقینی طور پر انہیں اپنے اصل درخت میں پھر سے جوڑے جا سکتے ہیں۔ اے بھائیوں اور بہنوں، میں تمہیں اس پوشیدہ سچائی سے ناواقف رکھنا نہیں چاہتا کہ تم اپنے آپ کو عقل مند سمجھنے لگو۔ اسرائیل کا کچھ حصہ ایسے ہی سخت کر دیے جائیں گے جب تک کہ غیر یہودی خدا کا حصہ نہیں بن جاتے، اور اس طرح تمام اسرائیل نجات پائیں گے، جیسا کہ لکھا ہے کہ
چھڑانے والا سیون سے آئے گا، وہ یعقوب کے خاندان سے برائیاں دور کرے گا، اور ان کے ساتھ یہ میرا عہد ہوگا جبکہ میں ان کے گناہوں کو دور کروں گا۔
خوشخبری کے اعتبار سے وہ تمہاری خاطر خدا کے دشمن تھے، مگر جہاں تک خدا کی جانب سے ان کے منتخب ہونے کا تعلق ہے، وہ ان کے باپ دادا کو دیے گئے وعدوں کی وجہ سے خدا کے پیارے ہیں، کیونکہ خدا جسے بلاتا ہے اور جو کچھ وہ عطیہ دیتا ہے، اس کی طرف سے اپنا ذہن کبھی نہیں بدلتا۔ کیونکہ جس طرح تم پہلے خدا کے نافرمان تھے، مگر اب ان کی نافرمانی کے سبب سے تم پر خدا کا رحم ہوا، اسی طرح اب یہ بھی نافرمان ہوئے تاکہ تم پر رحم ہونے کے باعث اب ان پر بھی رحم ہو سکے۔ اس لیے خدا نے ہر ایک لوگوں کو نافرمانی میں پکڑے جانے دیا تاکہ سب پر رحم فرمائے۔
واہ، خدا کی حکمت اور علم کیا ہی عمیق ہے، اس کے فیصلے ہماری سمجھ کے باہر ہیں اور اس کی راہوں کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ جیسا کہ لکھا ہے، خداوند کی عقل کو کس نے جانا، اور اسے صلاح دینے والا کون ہو سکتا ہے؟ خدا کو کسی نے کچھ دیا ہے کہ وہ کسی کو اس کے بدلے میں کچھ دے، کیونکہ ساری چیزیں اس کی تخلیق کردہ ہیں اور اسی کے وسیلے سے ان کے لیے وجود ہے، اس کا جلال ابد تک ہوتا رہے، آمین۔
رومیوں باب 12۔ پس اے بھائیوں اور بہنوں، خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں، اپنی جان کو ایسی زندہ قربانی کے لیے نظر کرو جو زندہ اور مقدس اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی خدا کے لیے تمہاری روحانی عبادت ہے۔ اس دنیا کے لوگوں کی مانند تم خود کو نہ بدلو، بلکہ اپنے آپ کو دماغ کی تجدید کے مطابق بدل ڈالو، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ خدا کی مرضی تمہارے لیے کیا ہے، یہی تم جان جاؤ گے کیا اچھا ہے اور خدا کو کیا پسند ہے اور کیا کامل ہے۔ میں تو اس فضل کی نعمت کی وجہ سے جو خدا کی طرف سے مجھ کو دی ہے، اسے ذہن میں رکھتے ہوئے میں تم میں سے ہر ایک سے کہتا ہوں، جو تم ہو اس سے اپنے آپ کو بہتر نہ سمجھو، بلکہ جیسا خدا نے ہر ایک کو اندازہ کے موافق ایمان تقسیم کیا ہے، اعتدال کے ساتھ اپنے آپ کو ویسا ہی سمجھو۔ کیونکہ جس طرح ہمارے ان جسموں میں بہت سے اعضا ہیں اور ہر عضو کے کام ایک جیسے نہیں ہیں، اسی طرح ہم بھی جو بہت سے ہیں مگر مسیح میں شامل ہو کر ایک بدن ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کے اعضا کے طور پر کام کرتے ہیں۔ خدا کے فضل کی نعمت کے موافق ہمیں جو طرح طرح کی نعمتیں ملی ہیں، اس لیے کہ جس کسی کو نبوت کی نعمت ملی ہو، وہ اپنے ایمان کے موافق نعمت کا استعمال کرنا چاہیے۔ اگر کسی کو خدمت کرنے کی نعمت ملی ہو تو اپنے آپ کو دوسروں کی خدمت کے لیے وقف کرنا چاہیے۔ اگر کسی کو معلم کی نعمت ملی ہو تو اس کو تعلیم دینے میں لگا رہنا چاہیے۔ اگر کسی کو ہمت بندھانے کی نعمت ملی ہو تو اسے ہمت بندھانی چاہیے۔ اگر کسی کو خیرات بانٹنے کی نعمت ملی تو اسے چاہیے کہ سخاوت کرے۔ اگر کسی کو قیادت کی نعمت ملی ہے تو سرگرمی سے قیادت کرے۔ اگر کسی کو رحم کرنے کی نعمت ملی ہو تو وہ خوشی سے رحم کرے۔ تمہاری محبت خلوص ہو، برائی سے نفرت کرو، ہمیشہ نیکی سے علیحدہ نہ رہو۔ بھائیوں اور بہنوں کی طرح آپس میں ایک دوسرے کے قریب رہو۔ دوسرے کو احترام کے ساتھ اپنے سے بہتر سمجھو۔ کام کی کوشش میں سستی نہ کرو، روحانی جوش کو بڑھاؤ، خداوند کی خدمت کرتے رہو۔ اپنی امید میں خوش رہو، مصیبت میں صابر رہو، ہمیشہ دعا میں مشغول رہو۔ خدا کے لوگوں کی ضرورت کے مطابق مدد کرو، اور مسافر کو گھر بلا کر خدمت کرنے کے موقع میں لگے رہو۔ جو تمہیں ستاتے ہیں ان کے واسطے برکت چاہو، ان پر لعنت مت بھیجو بلکہ برکت چاہو۔ جو خوش ہے ان کے ساتھ خوش رہو، جو غم زدہ ہے ان کے غم میں غم زدہ رہو۔ آپس میں ایک دوسرے سے مل جل کر رہو، بلکہ معمولی لوگوں کے ساتھ مل کر رہو۔ فخر نہ کرو، اپنے آپ کو عقل مند مت سمجھو۔ برائی کا بدلہ کسی کو برائی سے مت دو۔ جو باتیں سب لوگوں کے نزدیک اچھی ہیں ان کی کوشش کرو۔ جہاں تک تم سے ممکن ہو سکے سب کے ساتھ امن سے رہو۔ اے عزیزوں، دوسروں سے انتقام نہ لو، بلکہ انتظار کرو کہ خدا اپنے قہر میں انہیں سزا دے گا، کیونکہ صحیفوں میں لکھا ہے،
خداوند نے کہا، انتقام لینا میرا کام ہے اور میں ہی بدلہ دوں گا۔
بلکہ
اگر تیرا دشمن بھوکا ہو تو اس کو کھانا کھلا، اور اگر پیاسا ہے تو اس کو پانی پلا، کیونکہ ایسا کرنے سے تو اس کے سر پر آگ کے انگاروں کا ڈھیر لگائے گا۔
بدی سے شکست نہ کھاؤ، بلکہ بجائے اس کے نیکی سے بدی کو شکست دو۔ رومیوں باب 13۔ ہر شخص کو چاہیے کہ اعلیٰ حکومتوں کا تابے دار رہے، کیونکہ کوئی ایسی حکومت نہیں جو خدا کی طرف سے نہ ہو، اور جو حکومتیں موجود ہیں وہ خدا کی طرف سے مقرر ہیں۔ پس جو کوئی حکومت کی مخالفت کرتا ہے وہ خدا کے قائم کردہ حکم کی مخالفت کرتا ہے، اور جو خدا کے قائم کردہ حکم کی مخالفت کرتے ہیں وہ سزا پائیں گے۔ دیکھو، کوئی بھی حاکم اس شخص کو نہیں ڈراتا جو نیکی کرتا ہے، بلکہ اسی کو ڈراتا ہے جو بدکاری کرتا ہے۔ اگر تم حاکم سے نہیں ڈرنا چاہتے ہو تو نیکی کے کام کرو، تمہیں اس کی طرف سے تعلیم ملے گی۔ جو حکومت کرتا ہے وہ خدا کا خادم ہے، وہ تیری بھلائی کے لیے ہے۔ لیکن اگر تو بدی کرے تو اس سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اس کے پاس تلوار بے فائدہ نہیں ہے۔ جیسا کہ وہ خدا کا خادم ہے جو برے کام کرنے والوں کو سزا دینے کے لیے غضب لاتا ہے، اس لیے حاکم کی تابعداری ضروری ہے۔ نہ صرف غضب کے ڈر سے ضروری ہے بلکہ ضمیر کے لیے۔ اسی لیے تم محصول بھی انہیں دیتے ہو، کیونکہ وہ خدا کے خادم ہیں جو اپنے مخصوص فرض کو نبھانے میں لگے رہتے ہیں۔ جس کسی کا حق ہو ادا کرو، محصول باقی ہو تو محصول ادا کرو، جس کی مال گزاری باقی ہو اس کو مال گزاری دو۔ جس سے ڈرنا چاہیے اس سے ڈرو، اور جس کی عزت کرنی چاہیے اس کی عزت کرو۔ تم کسی طرح سے کسی کے قرضدار نہ رہو، لیکن یاد رکھو، جو قرض تمہارا ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنا ہے، کیونکہ جو دوسروں سے محبت رکھتا ہے وہ اسی طرح شریعت پر عمل کرتا ہے، کیونکہ شریعت کہتی ہے،
زنا نہ کر، خون نہ کر، چوری نہ کر، دوسروں کی چیزوں کی خواہش نہ کر۔
اور ان کے سوا اور جو کوئی حکم ہو ان سب کا خلاصہ اس بات میں پایا جاتا ہے کہ
اپنے پڑوسی سے اسی طرح محبت رکھو جس طرح تم اپنے آپ سے رکھتے ہو۔
محبت اپنے ساتھی سے بدی نہیں کرتی، اس واسطے محبت شریعت کی تعمیل ہے۔ یہ سب کچھ تم اس لیے کرو کہ جیسے تم جانتے ہو نازک وقت میں ہم رہ رہے ہیں، تم جانتے ہو کہ تمہارے لیے اپنی نیند سے بیدار ہونے کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ جس وقت ہم ایمان لائے تھے اس وقت کی نسبت اب ہماری نجات بہت قریب ہے۔ رات لگ بھگ گزر گئی اور دن نکلنے والا ہے، اس لیے آؤ ہم تاریکی کے کاموں کو ترک کر کے روشن ہتھیار باندھ لیں۔ اس لیے ہم ویسے ہی شائستگی سے رہیں جیسے دن کے وقت رہتے ہیں، اس لیے غیر معیاری دعوتوں اور نشہ بازی سے، زنا کاری، شہوت پرستی سے، جھگڑے اور حسد سے دور رہو، بلکہ خداوند یسوع مسیح کو پہن لو۔ یہ مت سوچو کہ تمہارے گناہوں کی تشفی کیسے کی جائے اور برے کام کرنے کی خواہش کیسے پورا کریں، فکر مت کر۔ رومیوں باب 14۔ جس کا ایمان کمزور ہے اس کا بھی خیر مقدم کرو، مگر خیالوں کے بارے میں تکراروں کے لیے نہیں۔ کس کو یقین ہے کہ ہر چیز کا کھانا جائز ہے، اور کمزور ایمان والا ساگ پات ہی کھاتا ہے۔ آدمی جو ہر طرح کا کھانا کھاتا ہے اسے اس شخص پر الزام لگانا نہیں چاہیے جو بعض چیزوں کو نہیں کھاتا، ویسے ہی وہ جو بعض چیزیں نہیں کھاتا ہے اسے سب کچھ کھانے والے پر الزام نہ لگائے، کیونکہ خدا نے اس آدمی کو قبول کر لیا ہے۔ تو کون ہے جو دوسرے کے نوکر پر الزام لگاتا ہے؟ اس کا قائم رہنا یا گر پڑنا اس کے مالک ہی سے متعلق ہے، بلکہ وہ قائم ہی کر دیا جائے گا، کیونکہ خداوند نے اسے قائم رہنے کی قوت دی۔ ایک شخص یہ یقین کر سکتا ہے کہ ایک دن دوسرے دن سے زیادہ اہم ہے، جبکہ دوسرا شخص سب دنوں کو برابر جانتا ہے۔ جو کچھ بھی ہو، ہر کوئی اپنے دماغ میں اپنے ارادوں کو مکمل رکھے۔ کوئی کسی دن کو مخصوص مانتا ہے تو وہ خداوند کے لیے مانتا ہے، کوئی سب کچھ کھاتا ہے تو وہ خداوند کے واسطے کھاتا ہے، کیونکہ وہ خدا کا شکر ادا کرتا ہے، اور جو بعض چیزوں کو نہیں کھاتا وہ بھی خداوند کے لیے ایسا ہی کرتا ہے، وہ بھی خدا کا شکر ادا کرتا ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی نہ تو اپنے لیے جیتا ہے اور نہ اپنے لیے مرتا ہے۔ ہم جیتے ہیں تو خداوند کے لیے، اور اگر مرتے ہیں تو بھی خداوند کے لیے۔ بس چاہے ہم جئیں چاہے ہم مریں، ہم تو خداوند کے ہی ہیں۔ اسی لیے مسیح مرے اور اسی لیے دوبارہ زندہ ہوئے، کیونکہ وہ مردوں اور زندوں دونوں کا خداوند ہے۔ اس لیے تو اپنے بھائی پر کس لیے الزام لگاتا ہے؟ یا تو کیوں اپنے بھائی کو حقیر جانتا ہے؟ یاد رکھو، ہم میں سے ہر ایک کو خدا کی عدالت کے آگے کھڑے ہونا ہے، جیسا کہ صحیفہ میں لکھا ہے،
خداوند کہتا ہے، مجھے اپنی حیات کی قسم، ہر کسی کو میرے سامنے گھٹنے ٹیکنے ہوں گی اور ہر ایک زبان خداوند کا اقرار کرے گی۔
بس ہم میں سے ہر ایک اپنی زندگی کا اپنا حساب خدا کو دے گا۔ بس ہم آپس میں ہر ایک دوسرے کو الزام لگانا بند کریں، بلکہ ٹھان لیں کہ تمہارے بھائی کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالیں گے، نہ ہی اسے گناہ کے لیے ورغلائیں گے۔ مجھے معلوم ہے، بلکہ خداوند یسوع مسیح میں مجھے پختہ یقین ہے کہ کوئی کھانا بذات خود ناپاک نہیں، وہ کھانا صرف اس کے لیے ناپاک ہے جو اسے ناپاک مانتا ہے۔ اگر تیرے بھائی کو تیرے کھانے سے رنج پہنچتا ہے تو پھر تو محبت کے قاعدے پر نہیں چلتا۔ تو اپنے کھانے سے انسان کو برباد نہ کر، کیونکہ مسیح اس کے لیے مرا، جو تیرے لیے بہتر ہے وہ بدنامی کی چیز نہ ہو، کیونکہ خدا کی بادشاہت صرف کھانے پینے پر نہیں، حقیقت میں راست بازی میں میل و ملاپ اور خوشی پر موقوف ہے جو مقدس روح کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو کوئی اس طور سے مسیح کی خدمت کرتا ہے اس سے خدا خوش رہتا ہے اور لوگ اسے اعزاز دیتے ہیں۔ بس ہم ان باتوں کے طالب رہیں جن سے سکون اور باہمی ترقی ہو۔ کھانے کی خاطر خدا کے کلام کو تباہ نہ کرو۔ ہر طرح کا کھانا پاک ہے، لیکن اس شخص کے لیے برا ہے جس کو اس کے کھانے سے کسی بھائی کے گناہ کا سبب ہو۔ یہی بہتر ہے کہ تو نہ گوشت کھائے، نہ شراب پیے، نہ اور کچھ ایسا کرے جس کے سبب سے تیرا بھائی گناہ کی ٹھوکر کھائے۔ جو بھی تمہارا اعتقاد ہے اس کو خدا اور اپنے درمیان ہی رکھو۔ مبارک وہ ہے جو اس چیز کے سبب جسے وہ جائز رکھتا ہے اس کے لیے اپنے کو ملزم نہیں ٹھہراتا۔ لیکن اگر کوئی کھانے کو شبہ سے کھاتا ہے تب وہ مجرم ٹھہرتا ہے، کیونکہ اس کا کھانا اس کے اعتقاد کے مطابق نہیں ہے، اور وہ سب کچھ جو اعتقاد پر نہیں ہے وہ گناہ ہے۔ رومیوں باب 15۔ ہم جو روحانی طور پر طاقتور ہیں ناتوانوں کی کمزوریوں کی رعایت کریں، اور ہم اپنے آپ کو ہی خوش نہ کریں، ہم میں سے ہر ایک اپنے پڑوسی کو اس کی بہتری کے واسطے خوش کرے، تاکہ اس کا ایمان مضبوط ہو۔ مسیح نے بھی خود کو خوش رکھنے کی کوشش نہیں کی تھی، جیسا کہ لکھا ہے،
تیری لعن و طعن کرنے والوں کی لعن و طعن مجھ پر آ پڑی۔
کیونکہ جتنی باتیں پہلے لکھی گئیں ہمیں تعلیم دینے کے لیے لکھی گئیں، تاکہ جو صبر اور حوصلہ افزائی صحیفوں سے ملتی ہے ہم اس سے امید حاصل کریں، اور خدا صبر اور حوصلہ افزائی کا سر چشمہ ہے۔ خدا تم کو اتحاد سے رہنے کی یکسوئی سے توفیق دے کہ مسیح یسوع کے مطابق آپس میں ایک دوسرے سے ایک دل ہو کر رہو، تاکہ تم سب ایک آواز اور ایک زبان ہو کر ہمارے خدا کی تمجید کرو، جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کا باپ ہے۔ اس لیے ایک دوسرے کو گلے لگاؤ جیسے تمہیں مسیح نے گلے لگایا، یہ خدا کے جلال کے لیے کرو۔ میں کہتا ہوں کہ مسیح خدا کی سچائی کی حفاظت کرنے کے لیے مختونوں کا خادم بنا، تاکہ ہمارے باپ دادا سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرے، تاکہ غیر یہودی لوگ بھی اس کے رحم کے لیے خدا کا جلال کریں، جیسا کہ لکھا ہے،
اس لیے میں غیر یہودیوں کے بیچ تجھے پہچانوں گا اور تیرے نام کے گیت گاؤں گا۔
اور صحیفہ یہ بھی کہتا ہے،
اے غیر یہودیوں اس کے لوگوں کے ساتھ خوشی کرو۔
یہ پھر بھی کہتی ہے،
تم سب غیر یہودی خداوند کی حمد کرو اور سب قومیں خداوند کی حمد کریں۔
اور یسایہ بھی کہتا ہے کہ
لیسی کی جڑ ظاہر ہوگی، یعنی وہ شخص جو غیر قوموں پر حکومت کرنے کو اٹھے گا اسی سے غیر قومیں بھی اس پر اپنی امیدیں رکھیں گی۔
خدا جو امید کا ذریعہ ہے تمہیں کامل خوشی اور سلامتی سے معمور کرے، جیسا کہ اس میں تمہارا ایمان ہے، تاکہ مقدس روح کی قوت سے تمہاری امید زیادہ ہوتی جائے۔ اور اے میرے بھائیوں اور بہنوں، میں خود بھی تمہاری نسبت یقین رکھتا ہوں کہ تم نیکی سے معمور ہو اور معرفت سے بھرے ہو، تم ایک دوسرے کو ہدایت کر سکتے ہو۔ لیکن تمہیں پھر یاد دلانے کے لیے میں نے بعض باتوں کے بارے میں دلیری سے لکھا ہے، یہ اس لیے تم کو لکھا کہ یہ نعمت مجھے خدا کے طرف سے ملی ہے۔ دیگر الفاظ میں، غیر یہودیوں کے لیے مسیح یسوع کا خادم بنا، کاہن کے کاموں کی طرح خدا کی خوشخبری کی تعلیم انجام دے رہا ہوں، تاکہ غیر یہودی خدا کی نظر کے طور پر مقدس روح سے مقدس ہو کر مقبول ہو جائیں اور اس کے لیے وقف ہو جائیں۔ پس میں ان باتوں کو جو خدا کے لیے کرتا ہوں عیسو مسیح میں فخر کر سکتا ہوں، کیونکہ میں انہی باتوں کو کہنے کی جرات رکھتا ہوں جنہیں مسیح نے میرے ذریعے کی ہیں، تاکہ غیر یہودی اپنے قول و فعل سے، نشانیوں اور معجزوں کی قوت سے، خدا کی روح کی قدرت سے خدا کی اطاعت کریں۔ لیکن میں نے ہمیشہ ہوشیاری سے یہی حوصلہ رکھا اور خوشخبری ایسی جگہوں پر نہ پھیلانے کا ارادہ کیا جہاں مسیح کا نام پہلے ہی سے معلوم تھا، کیونکہ میں دوسروں کی بنیاد پر عمارت بنانا نہیں چاہتا ہوں۔ لیکن صحیفوں میں لکھا ہوا ہے کہ
جنہیں اس کے بارے میں نہیں کہا گیا ہے وہ اسے دیکھیں گے، اور جنہوں نے اس کے بارے میں سنا تک نہیں ہے وہ سمجھیں گے۔
اس لیے میں تمہارے پاس آنے سے کئی مرتبہ رکا رہا، چونکہ اب ان ملکوں میں کوئی جگہ نہیں بچی ہے، اور بہت سالوں سے میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ جب ہسپانیہ جاؤں تو امید کرتا ہوں کہ تم سے ملوں گا، کیونکہ مجھے امید ہے کہ ہسپانیہ آتے ہوئے راستے میں تم سے ملاقات ہوگی، اور جب تمہاری صحبت سے کسی قدر میرا جی بھر جائے گا تو میری خواہش ہے وہاں کے سفر کے لیے مجھے تمہاری مدد ملے گی۔ مگر اب خدا کے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے یروشلم جا رہا ہوں، کیونکہ مقدینیہ اور اخیا کی کلیسیا کے لوگ یروشلم میں خدا کے غریب لوگوں کے لیے چندہ اکٹھا کرنے پر رضاکارانہ فیصلہ کیا۔ انہوں نے رضاکارانہ فیصلہ کیا کہ ان کے تیے ان کا فرض بھی بنتا ہے، کیونکہ اگر غیر یہودی روحانی باتوں میں یہودیوں کے شریک ہوئے ہیں تو لازم ہے کہ جسمانی باتوں میں یہودیوں کی خدمت کریں۔ پس میں اس خدمت کو پورا کر کے اور جو رقم حاصل ہوئی ان تمام کو حفاظت کے ساتھ ان کے ہاتھوں سونپ کر میں تمہارے پاس ہوتا ہوا ہسپانیہ کے لیے روانہ ہو جاؤں گا، اور میں جانتا ہوں کہ جب میں تمہارے پاس آؤں گا تو تمہارے مسیح کی کامل برکت لے کر آؤں گا۔ اور اے بھائیوں اور بہنوں، میں تم سے التجا کرتا ہوں خداوند یسوع مسیح کے واسطے جو ہمارا خداوند ہے، اس لیے کہ مقدس روح کی محبت کی خاطر میرے لیے خدا سے دعا کرنے میں میرا ساتھ دو، کہ میں یہودا کے نافرمانوں سے نجات حاصل کروں اور میرے وہ نذرانے جو میں یروشلم میں لایا خدا کے لوگوں کو قبول آئے، تاکہ میں خدا کی مرضی کے مطابق خوشی کے ساتھ تمہارے پاس آ کر تمہارے ساتھ آرام پاؤں۔ خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے تم سب کے ساتھ رہے، آمین۔
رومیوں باب 16۔ میں تم سے فیبے کی، جو کہ ہماری بہن اور کنخریا کی کلیسیا کی خادمہ ہے، سفارش کرتا ہوں کہ تم اسے خداوند میں اس طرح قبول کرو اور ایسا خدا کے مقدسوں کے مطابق ہو، اور سب کام جس کی اسے ضرورت ہو اس کی مدد کر، کیونکہ وہ بہتوں کی مددگار رہی ہے، بلکہ میری بھی۔ پرسلا اور اکولا سے میرا سلام کہو، وہ مسیح یسوع کے لیے میرے ساتھ مل کر خدمت کیے ہیں۔ انہوں نے میری جان بچانے کے لیے اپنی زندگی کو بھی داؤں پر لگا دیا تھا، اور صرف میں ہی نہیں بلکہ غیر یہودیوں کی سب کلیسیائیں بھی ان کا شکر گزار ہیں۔ اس کلیسیا کو بھی میرا سلام، جہاں ان کے گھر اجتماع ہوتا تھا۔ میرے پیارے دوست اپنتیس کو میرا سلام کہو، جو ایشیا میں مسیح کو اپنانے والوں میں پہلا ہے، مریم کو جس نے تمہارے لیے بہت کام کیا سلام کہو، اندر فیکس اور یونیاس سے میرا سلام کہو، وہ میرے رشتے دار ہیں اور میرے ساتھ جیل میں تھے اور رسولوں میں بہت عزت والے تھے اور مجھ سے پہلے مسیح میں تھے۔ اپلیاتس سے سلام کہو جو خداوند میں پیارا ہے، اربانس سے جو مسیح میں ہم جیسا خدمت کار ہے، اور میرے پیارے امتخص سے سلام کہو۔ اپلیس سے سلام کہو جو مسیح کی خدمت میں جو آزمایا اور ثابت کیا گیا۔ ارسطبلس کے افراد خاندان سے سلام کہو۔ میرے رشتہ داروں ہیرودیوں سے سلام کہو، نرکسوس کے خاندان کے لوگوں سے سلام کہو جو خداوند میں ہیں، تروفینا اور تروفوسا جو خداوند میں سخت محنت کرتی ہیں سلام کہو۔ پیاری پرسس سے سلام کہو، اس نے بھی خداوند میں سخت محنت کی۔ روفوس جو خداوند میں چنا گیا برگزید ہے، اور اس کی ماں جو میری بھی ماں ہے دونوں سے سلام کہو۔ اسنکرتس، فلگون، ہرمیسس، پترپاس اور ہرماس اور ان کے بھائیوں سے جو ان کے ساتھ ہیں سلام کہو، فلگوس، یولیانیر، بوس اور اس کی بہن اولمپاس اور سب بزرگ لوگوں سے جو ان کے ساتھ ہیں سلام کہو۔ آپس میں مقدس بوسہ لے کر ایک دوسرے کو سلام کہو۔ مسیح کی سب کلیسیائیں تمہیں سلام کہتی ہیں۔ اب اے بھائیوں اور بہنوں، میں تم سے گزارش کرتا ہوں کہ ان لوگوں سے بہت ہوشیار رہیں جو لوگوں کے درمیان جھگڑا پیدا کرتے ہیں اور ایمان کو کمزور کرتے ہیں۔ تم نے جو تعلیم پائی ہے اس کے خلاف رویہ اختیار کرتے ہیں، بس ان سے دور رہا کرو، کیونکہ ایسے لوگ ہمارے خداوند مسیح کے نہیں بلکہ اپنے پیٹ کی خدمت کرتے ہیں، اور وہ اپنی خوشامد بھری چکنی چپڑی باتوں سے سادہ لوگوں کو بہکاتے ہیں، کیونکہ تمہاری فرما برداری سب میں مشہور ہو گئی ہے، اس لیے کہ میں تم سے بہت خوش ہوں۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم نیکی کے اعتبار سے عقل مند بن جاؤ اور بدی کے اعتبار سے معصوم بنے رہو، اور خداوند جو سلامتی کا ذریعہ ہے شیطان کو تمہارے پاؤں سے جلد کچلوا دے گا۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل تم پر ہوتا رہے۔ میرا اہم خدمت تیموتھس اور میرے یہودی ساتھی لوکیس، یاسون اور سوس پترس کی جانب سے تمہیں سلام۔
اس خط کا کاتب میں ترتیس تم کو خداوند میں اپنا سلام کہتا ہوں۔
گیوس میرا اور ساری کلیسیا کا میزبان تمہیں سلام کہتا ہے۔ راستس شہر کا خزانچی اور ہمارا بھائی کو آرتس تم کو اپنا سلام کہتا ہے۔ اب خدا کا جلال ہوتا رہے جو تم کو میری خوشخبری کی تعلیم کے موافق مضبوط کر سکتا ہے۔ یہ خوشخبری یسوع مسیح کا پیغام ہے جو اس بھید کے مکاشفے کے مطابق ازل سے پوشیدہ رہا اور خدا سے ظاہر ہوتا رہا، مگر اس وقت ظاہر ہو کر نبیوں کے صحیفوں کے ذریعے سے سب قوموں کو بتایا گیا کہ لا فانی خدا کے حکم کے مطابق وہ ایمان کے فرما بردار ہو جائیں۔ یسوع مسیح کے وسیلے سے اسی واحد دانشمند خدا کا ابد تک جلال ہوتا رہے، آمین۔